أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج چونکہ مصادف ہے و مقارن ہے شہادت روز شہادت حضرت آیت اللہ العظمہ امام محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے، کل روز شہادت تھا ان کا، یہ مناسبت تمام عزیزان و تمام طلاب و اہل علم و تمام راہ روانی راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. شہید صدر ان نادر شخصیات میں سے ہیں جو اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں علماء کے لیے، طبقہ اہل علم کے لیے. اس سلسلہ جلیلہ میں، علماء میں، روحانیت میں الحمدللہ برجستہ شخصیات، نمایاں شخصیات جن کا علمی مقام ہے و اخلاقی و عملی مقام ہے فراوان ہیں، وہ ہر ایک اپنی حد تک قابل تحسین و گران قدر خدمات انجام دی ہیں کہ کم و بیش ان کے آثار و کتب اور علمی آثار موجود ہیں جن سے اہل علم مستفید ہو رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی نادر شخصیات ہیں علماء کے اندر تاریخ میں جو اسوہ کا درجہ رکھتی ہیں، جن کی حیثیت ایک اسوہ کی ہے. اسوہ یعنی وہ رول ماڈل جسے اپنایا جائے، جس کی تأسی کی جائے، جس کے مطابق دوسروں کو بننا چاہیے. ان کی زندگی کے مختلف پہلو، ان کی حیات کے مختلف پہلو، وہ اس قابل ہیں کہ بہت سارے افراد ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو اس طرح سے اس قالب میں ڈالیں. شہید صدر ان شخصیات میں سے ہیں. لیکن دوسری طرف سے شہید صدر جیسی شخصیات فراموش شدہ ہیں، نظر انداز شدہ ہیں، ایک ایسے کاذب نظام کی وجہ سے جو پیدا ہو چکا ہے، کاذب اقدار کا نظام، کاذب ویلیوز کا نظام، اس کے پیچھے حقیقی شخصیات چھپ جاتی ہیں. جہاں پر بھی جھوٹی اقدار، کاذب اقدار و مستعار اقدار کا رواج ہو جائے وہاں حقیقت چھپ جاتی ہے. اس دور میں ایسا ہی ہے کہ شہید صدر جیسی شخصیات اس کاذب اقدار کے سسٹم کے پیچھے فراموش شدہ ہیں، نظر انداز شدہ ہیں، و نسل آئندہ و نسل حاضر بہت کم آگاہ ہے اس شخصیت سے جو اسی زمانے میں گزرے ہیں، اسی زمانے میں ان کے آثار و ان کے افکار قائم ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی معاصر نسل بھی ان کے افکار سے دور ہے. اور پہلی شخصیت نہیں ہے شہید صدر جن کے ساتھ یہ سانحہ رونما ہوا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے بزرگان ہیں، و از جملہ علامہ اقبال جو اس درد و رنج کو خود سمجھتے ہیں، اور جا بجا علامہ اقبال نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ جملہ جو علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا ہے وہ شہید صدر و دیگر شخصیات پر صدق کرتا ہے کہ عصر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. یہ بازار، اس میں اقبال کا یوسف و شہید صدر کا یوسف، یہ اس بازار کے قابل نہیں ہیں، چونکہ اس بازار میں جعلی چیزیں بکتی ہیں، مصنوعی سامان بکتا ہے، گوہر و جوہر کا خریدار کوئی بھی نہیں ہے، سب جالیات کے پیچھے ہیں. اوبیسلی یہ گوہر و جوہر جہاں ان کا خریدار ہی کوئی نہ ہو وہ مغفول واقع ہوتے ہیں، فراموش شدہ ہو جاتے ہیں. ایک غربت ہے، روایات میں بھی ہے کہ غریب وہ شخص نہیں ہے جو اپنے گھر سے باہر چلا گیا ہو، جو اپنی سرزمین و دیار سے دور ہو گیا ہو. غریب وہ عالم ہے جو قدر ناشناس لوگوں کے اندر آ جائے، وہ غریب ہے دراصل، جسے پہچانا نہ جائے، جس کی قدر نہ کی جائے، جس کی شناخت نہ کی جائے. یعنی وہ گوہر، ناشناختہ گوہر در حقیقت غریب کہلاتا ہے. لوگ اپنی بے شعوری کی وجہ سے، کم شعوری کی وجہ سے، سبک سری کی وجہ سے اور ان امور کی وجہ سے جس سے محروم ہو جائیں وہ دور ہو جائیں. ہمارا زمانہ جوں جوں وقت گزر رہا ہے تو ہی مغزی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. یعنی علامہ اقبال کے زمانے سے ابھی تک اگر ہم اس مختصر عرصے کا جائزہ لیں کہ علامہ اقبال کو گزرے ہوئے ابھی ایک صدی بھی مکمل نہیں ہوئی، کم عرصہ گزرا ہے، اسی دوران علامہ اقبال جیسے گوہر و گران قدر انسانوں کی قدر شناسی میں کمی ہوئی ہے. شاید پہلے علامہ کے زمانے میں شاید بہتر توجہ ہوگی علامہ اقبال کی طرف، اور آج اس سے بہت دوری کی طرف چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار علم بھر گیا ہے جعلی امور سے، مصنوعی امور سے، جعلی شخصیتوں سے، کاذب شخصیتوں سے پر ہو گیا ہے. اور جہاں اس قسم کے افراد بکتے ہوں، مدعی، جہاں مدعی زیادہ ہوں وہاں گوہر، ان کا خریدار کوئی بھی نہیں ہوتا. وہاں یوسف کو کوڑیوں کے مول خریدا جاتا ہے، کوئی بھی خواہان یوسف نہیں ہوتا. یوسف سے مراد یعنی وہ فکر ناب، پیغام ناب ان ہستیوں کا، وہ نایاب پیغام جس کے قدر شناس لوگ نہیں ہوتے. خصوصاً طلاب علوم کے لیے ضروری ہے کہ اس ان شخصیات سے، ان اسوائے علمی و عملی سے آشنا ہوں. ایک توفیق خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے حوزہ علمی قم میں، وہاں عزیزوں کی خدمت میں شہید مطہری کا اسوائے علمی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے شہید صدر کی شخصیت کو اسی انداز میں بیان کرنے کی، علمی اسوا، نہ کہ واقعات و خاطرات و یادگار واقعات، ان کے ایشوز، وہ سوانح حیات نہیں کہلاتے، وہ ارد گرد ماحولیات ہیں. جس طرح عموماً بڑی شخصیات کے متعلق واقعات ذکر، امام خمینی کے بارے میں خاطرات زیادہ لوگ جانتے ہیں، خبری اخباری باتیں، جرنلسٹک باتیں زیادہ جانتے ہیں، کہ وہ سوانح حیات نہیں کہلاتے. اصل امام خمینی کی افکار ہیں، نظریات ہیں، اصول ہیں و جہت ہے، آئیڈیالوجی ہے، جو ان کی زندگی کہلاتی ہے، علمی زندگی کہلاتی ہے. جس طرح قرآن مجید نے انبیاء کے نہج کو ذکر کیا ہے، منہج کو ذکر کیا ہے، ان کے سوانح ذکر نہیں کیے، وہ سانحات و واقعات و حادثات جو انبیاء کے زمانے میں رونما ہوئے ہیں انہیں نہیں ذکر کیا قرآن مجید نے، ان کے افکار کو اور ان کی جہت کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء کیا کرنا چاہ رہے تھے، کس لیے آئے تھے. یہ شناخت ان ہستیوں کی ضروری ہے. شہید صدر جیسی شخصیات کی حیثیت ایک شخصیت سے بڑھ کر ہے، ایک کتاب کا درجہ رکھتے ہیں، ایک بہت ہی نادر کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک صحیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں علمی جہت سے، اور ایک اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں جسے اپنایا جائے، بلکہ ایک مجسم فکر کہلاتے ہیں ایسی شخصیات، صرف شخصیت نہیں ہیں، انہیں مطالعے کی ضرورت ہے، اس طرح جیسے انسان کتاب پڑھتا ہے اس حیثیت سے ان کے مطالعہ کی ضرورت ہے، شناخت کے منبع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم کاغذی منابع معرفت و علم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مثلا بار بار ہم لغت کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک منبع کے طور پر الفاظ کی تلاش کے لیے۔ شہید صدر جیسی شخصیات منبع کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے حل مشکلات کے لیے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری علمی زندگی میں و فکری زندگی میں، ایک مفکر کی زندگی، علمی و فکری زندگی فراوان مشکلات سے دوچار ہوتی ہے، اس کو ہر لمحے ایک علمی مخمصہ، ایک علمی مشکل، ایک علمی مجہول اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ مفکر کے سامنے جو فکر نہیں کرتے ان کے سامنے کوئی پریشانی کبھی بھی کھڑی نہیں ہوتی، لیکن اہل فکر ہمیشہ، جو خصوصاً جس کی فکر کا دائرہ بہت وسیع ہو، اپنی ذات سے بہت وسیع سوچتا ہو، جس کی فکر کا دائرہ نظام ہستی تک پھیلا ہوا ہو، وہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنی مشکلات و کتنے مسائل پیش آتے ہوں گے۔ اور شہید مطہری اپنی اس وسیع فکر کے ساتھ و میدان فکری وسیع کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی ایسی مشکل علمی پیش نہیں آئی جس کا جواب میں نے علامہ طباطبائی کے آثار سے دریافت نہ کیا ہو۔ شہید مطہری کے نزدیک علامہ طباطبائی ایک منبع کی حیثیت رکھتے تھے، ایک منبع معرفتی، ایک منبع علمی کی حیثیت رکھتے تھے، اور شہید مطہری رجوع کرتے تھے علامہ کی طرف۔ علامہ سے مراد نہ شخص علامہ، جسم علامہ، بلکہ افکار علامہ، نظریات علامہ۔ المیزان میں علامہ طباطبائی نے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے وہ تمام بنیادیں فکری علمی ذکر کی ہیں کہ شہید مطہری جیسے مفکر کے لیے کافی ہے وہ منبع، سب کے پاس موجود ہے المیزان، لیکن المیزان کو کس عنوان سے دیکھتے ہیں یہ اس پر متوقف ہے، منحصر ہے کہ انسان کی نگاہ کیا ہے المیزان کے بارے میں۔ شہید مطہری ایک منبع علمی کے طور پر علامہ طباطبائی کو دیکھتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہی حیثیت شہید مطہری، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان جیسی برجستہ شخصیات کا یہ مقام ہے، ایک منبع کی حیثیت رکھتے ہیں، یا علامہ اقبال ایک منبع فکری، ایک منبع علمی، ایک منبع معرفتی، ایک منبع شناختی، ایک منبع اخلاقی کی حیثیت یہ بزرگان رکھتے ہیں، اور ان جیسے دیگر بزرگان اپنے اپنے انداز سے۔ ان کی شناخت لازمی ہے، چونکہ اگر شناخت نہ ہو انسان ان کے فیوضات سے محروم رہ جاتا ہے، ان کے افکار سے محروم رہ جاتا ہے۔ آج عراقی معاشرہ شہید صدر کے افکار سے محروم ہے، وہ پاکستان محروم تر۔ پاکستانیوں کی یہ خوبی یہ ہے کہ عقیدت مند جلدی ہو جاتے ہیں، اور جس کے عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اس سے ہوتے بے خبر ہیں۔ مولا علی کے عقیدت مند جتنے پاکستانی ہیں اتنے پوری دنیا میں نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور جتنے بے خبر ہیں لوگ عقیدت مند مولا علی کی راہ سے، فکر سے، ان کے افکار سے یا ان کے تعلیمات سے، ان کے فرامین سے، اتنا بے خبر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ عقیدت فراوان ہے و سچی عقیدت ہے، لیکن اس عقیدت کی بنیاد یا اس عقیدت کے اندر معرفت کا عنصر داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ اور ائمہ کے بعد جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے، عقیدت فراوان ہے۔ امام خمینی کے ساتھ عقیدت فراوان ہے لوگوں کو، اور جتنی عقیدت ہے اتنی ہی بے خبری بھی ہے یا اسے بڑھ کر ہے، جس وجہ سے عقیدت بعض اوقات مضر ثابت ہوتی ہے اگر معرفت کے بغیر ہو. جس طرح امیر المومنین کی عقیدت ہے معرفت نہیں ہے, اور وہ عقیدت کئی لوگوں کے لیے مضر ثابت ہوئی, اسی عقیدت سے وہ الوہیت معاذ اللہ اور ان رجحانات کی طرف, غلوف کی طرف نکل گئے. عقیدت بے معرفت نقصان پہنچاتی ہے. خوب اس طرح ہم دیکھتے ہیں کسی حد تک شہید صدر جیسے شخصیات سے عقیدت ہے, ضرور عقیدت ہے, لیکن معرفت کی شدید کمی ہے. اس وجہ سے کہ یہ کام نہ پاکستانی قوم کے مزاج کا ہے, پسند بھی نہیں کرتے معرفتی کام, آگاہی بیداری شعور ان کا پسندیدہ کام نہیں ہے. اس کے بجائے عقیدت کے اندر جو جذباتی کام ہے یا دیگر شعبے ہیں وہ زیادہ پسند ہیں ہمیں. شہید صدر کی معرفت ضروری ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر تو ان کی زندگی, علمی زندگی و ان کی جہادی زندگی, مبارزاتی زندگی, فکری زندگی جو ہمارے لیے ایک منبع و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے, اسے آشنا ہونا ضروری ہے. شہید صدر ایک ایسے معاشرے میں اور ایک ایسے علمی مرکز میں پرورش پائی ہے شہید صدر نے, کہ اس ماحول میں شہید صدر جیسی شخصیت کا بننا نکھرنا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک معجزہ ہے. عمومی معنی میں معجزہ استثناء ہے شہید صدر. نہ وہ معاشرہ اس قسم کی شخصیات کی پرورش کے لیے آمادہ تھا, اور نہ وہ مرکز علمی اس طرح کی شخصیات جنم دے رہا تھا. حوزہ علمیہ نجف جس کا ایک خاص اپنا رجحان تھا, ایک اپنا طریقہ کار تھا, اور اپنے نظام تعلیمی کے لحاظ سے مناسب شخصیات پیدا کر رہا تھا, شہید صدر سے پہلے بھی, شہید صدر کے زمانے میں بھی, وہ شہید صدر کے بعد بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہو رہے تھے اور کثرت سے پیدا ہوئے, کہ الحمدللہ حوزہ علمیہ نجف نے فراوان خدمات انجام دی ہیں. لیکن صدر پیدا کرنا حوزہ علمیہ نجف میں, اب ظاہر ہے کہ یہ اس نظام کا نتیجہ نہیں تھا, شہید صدر لطف الہی تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ہستیاں, چونکہ نظام الہی میں ہے کہ گاہ گاہ خدا یہ استثناء پیدا کر دیتا ہے قوموں کے اندر, گاہ گاہ جن کو اہل علم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اوحدی, یہ اوحدی استثناء بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں. اوحدی یعنی یگانہ, یکتا, بے نظیر و بے مثال, جن جیسا کوئی اور نہ ہو. اور بڑے عرصے بعد جواہر شناسوں کی اصطلاح میں وہ جوہر جو عموماً نہیں ملتا, ہر غوطہ خور کو نہیں ملتا, جو سمندر کی تہہ میں جا کر گوہر تلاش کرتے ہیں ان کے ہاتھ معمولی گوہر تو آتے ہیں, لیکن ایک استثنائی گوہر یہ خال خال ملتا ہے. مثلا ابھی ہیرے, دنیا میں قیمتی ترین پتھر ہیرا ہے, ہیرے فراوان ہیں, آئے دن آپ کو مختلف جگہوں پر ہیرے نظر آئیں گے, لیکن دنیا, پوری دنیا میں, پوری زمین کے اوپر چند دانے استثناء ہیں, چند دانے ہیرے استثناء ہیں, چونکہ زمین میں اتنے خدا نے رکھے ہی نہیں ہیں, اتنی قیمتی چیز زیادہ پیدا کی ہی نہیں جاتی, چونکہ اس کے کوئی متحمل نہیں ہو سکتا, اتنے ہی دانے کافی ہیں, ایک یا دو ہیرے جو استثناء ہوں. جیسے مثلا معروف ہیرا پتھر ہے, وہ کوہ نور, وہ ایک ہی ہے, وہ دوسرا پیدا نہیں ہوا, بائیں کہ پتھر ہے یہ. اسی طرح انسانوں کے اندر بھی خداوند تعالیٰ ہر قوم کے اندر یا ہر سرزمین کے اندر اس طرح کے ایک آدھ استثناء کچھ عرصے کے بعد پیدا کر دیتا ہے. جیسے برصغیر میں علامہ اقبال, عراق میں شہید صدر, اور امام خمینی, شہید مطہری, اس طرح کی نادر شخصیات کبھی کبھی اظہار وجود کرتی ہیں. یہ گوہر، یہ در کبھی کبھی اظہار وجود کرتے ہیں اور عموماً ناشناختہ ہی گزر جاتے ہیں، اپنے عہد و عصر میں غریب گزر جاتے ہیں. یہ اس لیے خدا پیدا کرتا ہے تاکہ کوئی قوم محروم نہ رہے اتمام حجت کے طور پر، لیکن ان کی چونکہ پہچان نہیں ہوتی، انہیں عموماً معمولی پتھروں کے ساتھ، معمولی جوہر کے ساتھ انہیں رکھ کے تولا جاتا ہے. بازار میں اسی جگہ ان کو بھی رکھا جاتا ہے جہاں دوسرے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کا اپنا مقام نہیں ہوتا وہاں ان کو رکھا جاتا ہے. یوسف کو وہی منڈی میں جا کر غلاموں کے ساتھ ہی بیچا جاتا ہے وہاں، اور اتفاقاً دوسروں کی قیمت زیادہ لگتی ہے، یوسف کی کم تر لگتی ہے. یوسف کو مثلاً ایک ایسے تفریحاً خرید لیا جاتا ہے، نہ ضرورت کے تحت، یعنی اس قدر بازار نااہلوں کا ہے و بے بصیرت لوگوں کا ہے کہ یوسف جیسا گوہر موجود ہے لیکن اسے ضرورت کی وجہ سے کوئی نہیں خرید رہا، تفریحاً خرید رہے ہیں. یعنی سب آتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں یوسف پر، چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے کس کام کا ہے. ایک فیملی آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کو اور اس لیے اس کو خرید لیتے ہیں کہ چلو گھر میں یہ رہے گا. مثلاً کام کاج کا تو نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، فائدے کا نہیں ہے، لے جاتے ہیں اس کو، اور بہو بھی بہت کم لگاتے ہیں اس کو. اس کا بقول اس شاعر کے کہ جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی، جان بیچنے کے لیے آئے تھے بغیر پیسوں کے بیچ دی. اے اہل مصر، وضع تکلف تو دیکھیے، یعنی وضع تکلف یہ دیکھیے کہ جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی. اور یہ تکرار ہوتا ہے یہ ماجرا کہ علامہ اقبال کو شاعروں کے ساتھ رکھ دینا ایک بہت بڑی جفا ہے علامہ اقبال کے اوپر. علامہ اقبال کو آزادی کے لیڈروں کے درمیان رکھ کے ملاحظہ کرنا کہ فلاں 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 ایک علامہ اقبال، یہی نامناسب جگہ ہوتی ہے، یہی گم ہو جاتے ہیں یہ گوہر قیمتی. اگر آپ کوئی نور ہیرا لا کر یہ معمولی پتھروں کے ساتھ، فیروزہ و یاقوت و فلاں کے ساتھ رکھ دیں، یہ بھی بیچ میں رکھا ہوا ہو، چھ بسا لوگ یاقوت زیادہ خریدیں گے اور ہیرا نہیں خریدیں گے، چونکہ اس کا رنگ زیادہ جذاب ہے، یاقوت کا رنگ پرکشش ہے، اور جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے وہ کبھی بھی یاقوت، چمکتے یاقوت میں ہیرا تلاش نہیں کر سکتے، چمک دھمک کے پیچھے ہوتے ہیں زیادہ، وہ نیلم و یاقوت زیادہ پسند کرتے ہیں، چرچے زیادہ پسند کرتے ہیں، شہرت زیادہ پسند کرتے ہیں. شہید صدر ان نادر شخصیتوں میں سے ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عصر میں پیدا کیا، ایک سرشار استعداد کے ساتھ، فوق العادہ غیر معمولی ہوش و ذکاوت کے ساتھ اور بے مثال بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو پیدا کیا، اور جس نے بہت اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا. یہ ایک اور خوبی ہے شہید صدر کی کہ اپنے آپ کو شہید صدر نے ضائع نہیں کیا. ہر چند ماحول نے نہیں پہچانا، لوگوں نے نہیں پہچانا، حوزے نے قدر شناسی نہیں کی، ملت نے، امت نے نہیں کی، لیکن شہید صدر کو خود اپنی قیمت معلوم تھی، اس لیے ضائع نہیں کیا شہید صدر نے. شہید صدر کے اہل خاندان میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ یہ برطانیہ میں پڑھیں، جا کر انگلش سکول میں پڑھیں، اور چونکہ اتنی زیادہ اس صلاحیت استعداد ہے، یہ جائیں آکسفورڈ میں پڑھیں، فلاں جگہ پڑھیں، بڑی بڑی سائنٹسٹ بنیں، یہ ان کے خاندان کے اندر رجحان تھا. لیکن بہرکیف اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی راہ کی طرف لانا، اسباب خود خدا پیدا کر دیتا ہے کہ ماں باپ بعض اوقات کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور خدا اسباب پیدا کر کے انسان کو لے آتا ہے. شہید صدر اس طرح سے بہرکیف آ گئے اس مسیر میں، اس راہ میں آ گئے. شہید صدر کو جو موقع ملا اس میں اپنی شخصیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو پرورش دینے کے لیے دریا کے مخالف رخ پہ چلنا پڑا، جس کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہے۔ دریا کا بہاؤ کسی اور طرف تھا، دریا عموماً بہتے ہیں، دریا اچھی مثال ہیں بہت سارے کاموں کے لیے، لیکن ان کے اندر بعض مثالوں میں دوسرے پہلو بھی نکلتے ہیں کہ دریا عموماً اونچائی سے نشیب کی طرف، پستی کی طرف بہتے ہیں، اور جو دریاؤں کے سہارے چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو سیلابی ریلا جا رہا ہے، دریا جدھر جا رہا ہے، قوم جدھر جا رہی ہے، یہ بھی اپنی کشتی دریا کے سپورٹ کر دیں، اور دریا لے کے ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف جاتا ہے، دریا بلندیوں سے پستیوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی دریا پستی سے بلندی کی طرف نہیں جا رہا، چونکہ پانی کا مزاج یہی ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف آئے۔ اور جو اپنے آپ کو سیلابی ریلوں کے حوالے کر دیتے ہیں یا نظام کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے وہ ان کو پستی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ دریا جو بہہ رہے ہیں، ندیاں نالے بہہ رہے ہیں، مختلف تعلیمی ماحول، تعلیمی ایک دھارا ہے جو چل رہا ہے، یا سیاسی یا مختلف پہلوؤں سے، وہ بلندی سے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے میں جن لوگوں کو شعور آ جاتا ہے اور ہمت عالی و بلند جن کے اندر ہوتی ہے، وہ اس دریا کے الٹ چلتے ہیں، پستی سے بلندی کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور وہ بھی دریا کے اندر، نہ کنارے پر باہر نکل کر، یعنی دریا کو چیرنا پڑتا ہے، اور دریا کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً جب دریا میں پانی زیادہ ہو، تلاطم ہو، طوفان ہو، طغیانی ہو، اس طغیانی کے دریا میں الٹا سفر کرنا، اس کے لیے فوق العادہ ہمت کی ضرورت ہے، بہت بڑے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے۔ بس بعض اوقات ہمارے گھر میں، خاندانی ماحول میں دریا بلندی سے پستی کی طرف بہہ رہا ہے، ماں باپ کے رجحانات، اہل خانہ کے رجحانات سب بلندیوں سے پستیوں کی طرف بہہ رہے ہیں، جدھر خود جا رہے ہیں ادھر اپنے بچوں کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک فرزند چاہتا ہے کہ اس گھریلو ماحول کے الٹ چلے، مخالفت مول لے، کتنی دشواری ہے اس کو، دریا کے الٹ بہو کے خلاف چلنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، یہ پردل ہی باید کے بارے غم کے شد، رخش می باید تن رستم کے شد، دریا کے بہو پہ اس کے ہمراہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اس کے الٹ چلنا مشکل تر، وہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ اوحدی یگانہ لوگ، یکتا لوگ ان کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے حالات کے الٹ چلتے ہیں، اپنے ماحول کے الٹ چلتے ہیں۔ الٹ چلنے سے مراد یعنی اس پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ شہید صدر ان اسووں میں سے ہے، ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ سفر کیا، کاملاً اس بہو کے خلاف حرکت کی، وہ بہو جس میں بہت طغیانی تھی، بہت زور تھا اس کے اندر، جو بڑی بڑی چٹانوں کو ساتھ بہا کے لے جا رہا تھا، اس میں یہ جوان و یہ نوجوان، نہ کہ شہید صدر بہت بڑی شخصیت بن کر مخالف سمت میں حرکت شروع کی، بلکہ نوجوانی میں ہی اپنا رخ متعین کر لیا کہ میں نے پستی سے بلندی کی طرف جانا ہے۔ حوضہ علمیہ نجف ایک اپنی روایتی سنتی طریقے سے صدیوں سے ایک ہی رخ پہ چلا جا رہا تھا، لاپرواہ ہو کر کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا، اسی کی طرف جا رہے تھے۔ شہید صدر اس ماحول کے اندر گئے، یعنی پہلے خاندانی رجحان یہ تھا کہ یہ بچہ بہت ہوش مند ہے، اسے یورپ بھیجا جائے، یورپ میں اس ہیرے کو تراشا جائے اور نکھارا جائے، لیکن خدا کا ارادہ نہیں تھا جیسا گھر والوں کا ارادہ تھا، ایسا اللہ کا ارادہ نہیں تھا. خدا نے یہ گوہر پیدا کیا, اس کو اس شہوانی ماحول کی طرف نہیں جانے دیا خدا نے. اگرچہ حوضۂ نجف جو اس کا ماحول تھا وہ شہید صدر جو کچھ چاہ رہے تھے یا بنے وہ نہیں تھا اس طرح بھی, لیکن حوضۂ نجف میں یہ خوبی خصوصیت تھی کہ اگر اس میں شہید صدر جیسی شخصیت چاہے کچھ بننا تو گنجائش تھی, بن گئے. فراوان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہید صدر کو, نوجوانی سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن بہت ہی پرعزم انسان تھے, نوجوانی سے پرعزم انسان تھے. سب سے زیادہ تاثیر جس شخصیت نے شہید صدر کے اوپر ڈالی یا جنہوں نے ان کو بہت تعاون کیا, شہید صدر کے ماموں تھے جو آغائے محسن حکیم جو اس وقت مرجع تقلید تھے, ان کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے, اور شہید صدر اپنے ماموں کے ہمراہ بچپن میں ہی آنا جانا ہو گیا اور دیکھا انہوں نے ماحول کے یہاں کیسا ماحول ہے, اور اس ماحول کو دیکھ کر شہید صدر نے اپنا راستہ اپنایا, چنا, بہت کچھ اس ماحول میں دیکھا اور پھر اپنا راستہ متعین کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. شہید صدر حساس تھے بہت, وہ چیزیں جو شہید صدر سے بڑھنی چاہیے آگے اور طلاب علوم میں سرایت کرنی چاہیے, وہ یہ حساسیت ہے. حساسیت کہتے ہیں یعنی احساس کرنے کی قوت, کسی چیز کو لمس و حس کرنے کی طاقت. جس طرح فضا میں خوشبو ہے یا بدبو ہے, جن کو زکام ہے انہیں نہیں محسوس ہوتا کہ اس وقت بدبو ہے یا خوشبو ہے. زکام حس شامہ کو ختم کر دیتا ہے, زکام ایسی بیماری ہے جو حس شامہ کو مار دیتا ہے وقتی طور پر, سونگھنے کی جو حس ہے انسان کے اندر اس کو مار دیتا ہے. لہذا زکام خوردہ آدمی یا زکام جس کو لگا ہوا ہو مذکوم, اسے کوئی نہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے اس کو, نہ خوشبو نہ بدبو, کیونکہ حس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, حس مری ہوئی ہے اس کی. اسی طرح زکام کی مانند بہت ساری حالات ہیں جو انسان کی حسوں کو مار دیتے ہیں, باقی حصوں کو مار دیتے ہیں, خواہشات حصوں کو مار دیتی ہیں, لذتیں حصوں کو مار دیتی ہیں, عیاشیاں حصوں کو مار دیتی ہیں, لہو لعب یہ حصوں کو مار دیتی ہیں, یعنی سرگرمیاں مشغولیات خواہ وہ مقدس ہوں یا غیر مقدس. لہو دو قسم کی ہے, لہو گانے بجانے کو نہیں کہتے, اردو میں لہو گانے بجانے کے معنی میں ہے, عربی زبان میں لہو ایسی مصروفیت کو کہتے ہیں جو مقصد سے انسان کو دور کر دے, اگرچہ وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو, نیک کام ہو لیکن جس کی وجہ سے انسان مقصد بھول گیا ہے, اصل کام بھول گیا ہے, وہ لہو شمار ہوتا ہے. اس لیے لہو معصیت ہوتا ہے, وہ لہو ایسا بھی ہے جس میں کوئی معصیت نہیں ہے. لہو بھی انسان کے حصوں کو ختم کر دیتا ہے, ایسی مصروفیات ایسی سرگرمیاں بے شک حرام نہیں ہیں, معصیت نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن مقصد فراموش کن ہیں, ہدف فراموش کن ہیں, یہ بھی انسان کی حس کو مار دیتی ہے. یہ لہویات و لعبیات, گناہ بے درجۂ اولا, معصیات بے درجۂ اولا انسان کے حصوں کو ختم کر دیتے ہیں. اخلاقی بعض مسائل, خودخواہی, خود غرضی, خود بینی, خود پسندی انسان کی حصوں کو مار دیتی ہیں, حص ختم ہو جاتی ہے انسان میں. کچھ انسان کے ارد گرد مسائل وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں جو انسان نہیں درک کر سکتا. مثلا انسان کے دائیں بائیں کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اور انسان اس کی تکلیف کو درک نہیں کر پاتا. ہے وہ کمرے میں موجود ہے، اسی ہمارے ماحول میں موجود ہے، پڑوس میں موجود ہے، ہمسائے میں موجود ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس درد و رنج سے گزر رہا ہے. اب یہ زکام سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو انسان کو اپنے قریب موجود ایک درد، ایک تکلیف کو درک کرنے نہیں دیتی. حساس موجود اس کو کہتے ہیں جس کی حسیں سالم ہوں، اس پر ابھی کوئی رنگ نہ چڑھا ہو، کوئی بیماری، کوئی زکام، کوئی بے دردی، کوئی بے حسی اس پر طاری نہ ہوئی ہو، اور درک کر رہا ہو کہ میرے ارد گرد میرے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. وہ خصوصاً جو آتا ہے اس نہج میں، امامت میں، دین کے شعبے میں آتا ہے، وہ اگر بے حس ہو جائے، مثلاً مدرسے میں آتا ہے، حوزے میں آتا ہے، اور حوزوی نظام ہی اس کو بے حس کر دے، یا اس کے اپنی ذاتی مصروفیات اس کو بے حس کر دیں، اس کا احساس مار دیں، اسے معلوم نہیں ہوتا میرے ارد گرد جس سوسائٹی میں میں ہوں، جس ماحول میں میں ہوں، جس زمانے میں میں ہوں، جس قوم میں میں ہوں، وہ کن دکھوں سے، کن رنجوں سے، کن مصائب سے، کن آلام سے گزر رہی ہے. علامہ اقبال موجود حساس ہے، بے حس مخلوق نہیں تھی علامہ اقبال، بہت حساس، اس حد تک حساس کے معمولی رنج و درد بھی جو ملت کے اندر تھا، ارد گرد تھا، وہ علامہ اقبال درک کر رہے تھے، احساس کر رہے تھے، اور وہ چیزیں علامہ اقبال کو رنج دے رہی تھیں، دکھ دے رہی تھیں. جبکہ علامہ اقبال کے ساتھ بہت سارے تھے، علامہ اقبال کے استاد تھے، علامہ اقبال کے شاگرد تھے، علامہ اقبال کے دوست تھے، ساتھی تھے، سب وہ بے حس. بے حسی کس وجہ سے؟ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بے حسی، سن ہو چکے تھے. نشے بے حس کرتے ہیں انسان کو، جو چیزیں غافل کر دیں، نشوں کی وجہ سے انسان بے حس ہو جاتا ہے. شہید صدر جس ماحول میں گئے وہ حساس ماحول نہیں تھا، وہ خود عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی طرف بھی کسی کا دھیان نہیں تھا، اور نہ اسے لازمی سمجھتے، بلکہ چہ بسا یہ حساسیتیں یہ حوزوی اقدار کے خلاف سمجھی جاتی تھیں. جیسے اخبار پڑھنا، آلات دنیا سے باخبر رہنا، یہ حوزوی قدروں کے خلاف سخت جرم و خلاف ورزی، بلکہ ایک قسم کی بے عفتی و خلاف شان عالم و طالب علم. ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی آلات سے آگاہ ہے، خبریں سنتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، ریڈیو سنتا ہے، یہ ایک بے نظمی و بے انضباطی سمجھی جاتی تھی طالب علمانہ، اور خلاف اخلاق عمل سمجھا جاتا تھا، یعنی گویا قسم کا گناہ و معصیت و فسق ہے. شہید بہشتی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا انقلاب سے پہلے قم میں، ان طلاب کے لیے لازمی تھا اخبار پڑھنا اور حالات سے باخبر رہنا. یہ طلاب جو اس مدرسے کے تھے، جب مدرسہ فیضیہ میں جاتے یا حرم میں جاتے تھے باقی طلاب میں، تو باقی طلاب اشارے کرتے تھے کہ یہ مثلا خبریں سننے والے آئے ہیں ابھی، یعنی بے دین سمجھ لیں، دوسرے لفظوں میں خبریں سننا یعنی بے دینی، ایک اتہام کے طور پر، جیسا کوئی جرم کرتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ یہ فلم دیکھتے ہیں، یہ فلم بین طبقہ ہے، اس طرح کی بے عفتی، بے حیائی یا بے نزاکتی سمجھی جاتی تھی کہ یہ خبریں سن، یہ اخبار پڑھتے ہیں. حوزہ نجف میں یہ تھا کہ بعض طلاب جو امام خمینی سے متاثر تھے و قریب تھے، یہ ریڈیو ہوتا تھا ان کے پاس، اور ریڈیو کو چھپا کے رکھتے تھے، اس طرح سے چھپا کے رکھتے تھے جس طرح کوئی بہت بڑا جرم ہے یہ، انہوں نے رکھا ہوا ہے. جیسے جیلوں کے اندر مثلا ریڈیو یا موبائل کوئی چھپا کے رکھتا ہے کہ پکڑا گیا تو جرم ہے, چونکہ شہریہ کٹ جاتا تھا, رگے حیات طالب علم کی کاٹ دیتے تھے. اگر ریڈیو ہو اس کے پاس یا آلات سے باخبر رہنے کی کوئی چیز ہو وہ نہیں, جائز نہیں. ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی حوزہ علمیہ نجف میں اس طالب علم کا شہریہ بند ہو جاتا ہے جو اخبار پڑھے یا جو کرے. بعض بزرگوں کی طرف سے ابھی بھی سخت قدغن ہیں اس کے اوپر کہ یہ چیزیں طالب علمی کے لائق نہیں ہیں. شہید صدر اس وقت حساس تھے, وہ اس حساسیت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا تھا, گزر رہا تھا, اس کو درک کیا. یہ اسوائیت کا پہلو ہے کہ عالم دین و طالب علم حساس ہو. حساس یعنی اسے پتہ چلے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کس ماحول میں ہے, ماحول کس قسم کا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, کس قسم کے ماحول سے ہے. اگر عالم دین کو ماحول کا فساد معلوم ہی نہ ہو, مثلا عراق کے اندر فرض کریں صدامی حکومت ہے, صدامی حکومت کا فساد اس حکومت میں رہنے والے کو محسوس نہ ہو, یہ بے حس انسان ہے. امت مسلمہ بالعموم, امت عراق, امت تشیع, اس کے اندر کیا کیا گزر رہا ہے, اس کا کوئی ادراک ہی نہ ہو, کوئی تجزیہ نہ ہو انسان کے پاس, یہ بے حسی ہے. شہید صدر حساس بن کر حوزے کے اندر وارد ہوئے اور آغاز سے ہی درک کرنا شروع کیا. شہید مطہری بھی اپنے خود حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ میں طالب علمی میں ہی, جب مبتدی طالب علم تھا, مشہد میں تھا اور ابھی میں ابتدا مطالعات ابتدائی کیے تھے میں نے, تو اس وقت میں نے احساس کیا کہ یہ دین جو میں پڑھ رہا ہوں منابع دین میں اور وہ دین جو میرے معاشرے میں رائج ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ مسخ شدہ دین ہے اور یہ بہت پاکیزہ دین ہے جو میں مطالعہ کر رہا ہوں. وہ یہ ایک حساسیت تھی ایک طالب علم کی اس آغاز طالب علمی میں کہ میرے معاشرے کے اندر مسخ شدہ دین ہے, ممسوخ دین ہے. لیکن بسا اوقات ہوتا ہے انسان 70 سال علم پڑھ کے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر مسخ شدہ دین ہے, اتنا ادراک پیدا نہیں ہوتا انسان کے اندر. شہید صدر میں یہ احساس پیدا ہوا, یہ فکر پیدا ہوئی, یہ حس جاگی اور اس حس کے ساتھ شہید صدر نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا, خود حوزے کے اندر جو مشکلات تھیں ان کو درک کیا کہ دقیقاً کیا ضعف ہیں اس نظام تعلیم کے اندر, کس کس شعبے میں ضرورت ہے توجہ کی. حساسیت دکھائی شہید صدر نے. حساسیت کا مطلب یہ نہیں کہ اعتراض شروع کر دیا, جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں اعتراض شروع کر دیا یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط, نہ سمجھنا شروع کیا کہ اس ضعف ہے اس سسٹم کے اندر, یہ ضعف ہیں, یہ کمزوریاں ہیں, اور کمزوریوں کے اسباب بھی جانچے, دور کیسے ہوں گی. یہ اگلا مرحلہ تھا. پہلا مرحلہ احساس, حس, کہ در حقیقت اس کو حیات کہتے ہیں, حس زندگی کہلاتی ہے. حیات کا معنی علماء یہی کرتے ہیں, حساسیت, حساس ہونا حیات ہے. جتنے بھی زندہ موجود کہلاتے ہیں حساسیت کی وجہ سے زندہ ہیں, اگر حس نہ ہو ان کے اندر مردہ ہیں, میت کہلاتے ہیں. موجود حی موجود حساس کو کہتے ہیں. عالم کی حیات عالمانہ حیات یعنی عالمانہ حس, عالمانہ حساسیت. دوسرا روایت میں ہے کہ اذا ظہر البدع, جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں, فعلی العالم ان یظہر علما, عالم کو چاہیے کہ اپنی علم کا اظہار کرے بدعتوں کے مقابلے میں. وإلا فهو ملعون, ورنہ وہ عالم نہیں بلکہ ملعون ہے. وہ حیات عالمانہ یعنی حساسیت عالمانہ, حس عالمانہ. عام آدمی کی حساسیت اور چیزوں کی طرف ہے, مثلا فرض کریں معاشرے کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر عام آدمیوں کی حساسیت کیا ہے، بجلی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، روٹی کم ہے، گیس نہیں ہے، کہ ہیں یہ چیزیں، یہ کمیاں یہ ہر آدمی درک کر رہا ہے، یہ عالمانہ حس نہیں چاہیے، اس کے لیے عالمانہ حساسیت نہیں چاہیے، عالمانہ حیات نہیں چاہیے، عالمانہ حس وہ چیزیں جو عام آدمی نہیں درک کر سکتا، جس طرح طبیبانہ حس ہے، ڈاکٹر کے اندر ایک حساسیت ہے، حس ہے، احساس ہے ڈاکٹر کے اندر کہ مریض کا چہرہ دیکھ کر، نبض دیکھ کر، اس کی رنگت دیکھ کر، اس کا معائنہ کر کے سمجھ جاتا ہے، تشخیص دیتا ہے کہ یہ اس کی بیماری ہے اور اس بیماری کی یہ وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو اس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ شہید صدر میں عالمانہ حس موجود تھی، جس طرح طبیب میں، طبیب مثلا کسی کے گھر کے اندر جائے، طبیب جا کر کہے کہ یہاں خوشبو سونگھ کے سمجھ جائے کہ یہاں گوشت پکا ہوا ہے یا سبزی پکی ہوئی ہے یا دال پکی ہوئی ہے، یہ طبیبانہ حس نہیں ہے، یہ شکم پرستانہ حس ہے کہ اس گھر میں پکا ہوا کیا ہے، یا انسان گاڑی دیکھ کے سمجھ جائے اس کے پیسے کتنے ہوں گے، یہ عالمانہ و طبیبانہ حس نہیں ہے۔ طبیب کسی اور چیز کی تو توجہ نہیں کرتا، رنگت دیکھ کر بیماری کو سمجھتا ہے کہ کیا بیماری ہے اس شخص کو، نہ کہ کتنا پیسہ ہے اس کے پاس۔ اگر کسی کا چہرہ دیکھ کر، لباس دیکھ کر، پرسنالٹی دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیں اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کی زمین کتنی ہے، وہ نہیں ہوتی طبیبانہ حس۔ طبیبانہ حس یہ ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی بیماری کیا ہے۔ شہید صدر میں عالمانہ حس تھی، عالم اس کو نہیں کہتے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ خمس کون لوگ دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، مقلد میرے کہاں ہیں، وکیل میرے کہاں ہیں، یہ نہیں ہے عالمانہ حس۔ عالمانہ حس یعنی ایک عالم جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے، وارد ہوتا ہے، جو ضعف ہیں وہاں، جو بیماریاں ہیں اس کے معاشرے کو لگی ہوئی قوم کو، انہیں باقاعدہ سمجھ جاتا ہے، قوم کی رنگت دیکھ کر، حالت دیکھ کر، ماحول دیکھ کر، حرکات دیکھ کر، سکنات دیکھ کر، وہ فوراً درک کر لیتا ہے کہ کیا پرابلم ہے یہاں، کیا مشکلات ہیں یہاں پر۔ اور یہی دلیل حیات عالمانہ ہے، چونکہ حس رکن حیات ہے، لہذا جتنا عالم حساس تر ہوگا اتنا زیادہ زندہ ہوگا۔ عالم حی جو حساس ہو، جو درک رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، معاشرتی بیماریوں کو سمجھتا ہو۔ شہید صدر میں دوسری خوبی اس عزم و ارادے کے ساتھ ساتھ، دوسری خوبی یہ تھی شہید صدر کے اندر، یعنی ایک عزم تھا شہید میں کہ دریا کے مخالف سمت چلنے کی جرت تھی شہید صدر کے اندر، یعنی ماں باپ یورپ بھیجنا چاہ رہے تھے، وہ نجف آ گئے، یہ ایک بہت بڑا جرت مندانہ قدم تھا۔ تمام اسباب مہیا تھے شہید صدر کو اس ماحول کی طرف، مغربی ماحول کی طرف لے جائیں، ارادہ، تمام اسباب کے اوپر ارادہ غالب آیا نوجوان کا اور وہ آگے اس طرف۔ اسی طرح جو ماحول میسر آیا حوضے میں یا ماحول عمومی معاشرے کے اندر، وہ ماحول کسی اور سمت میں جا رہا تھا، شہید صدر نے کسی اور سمت حرکت شروع کر دی طالب علمی کے زمانے میں۔ یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا شہید صدر کا، جو قابل تأسی ہے، جو منتقل ہونا چاہیے، یہ منبع ہے شہید صدر ہدایت کا، اس پہلو سے کہ طالب علم اپنے اندر یہ عزم، یہ ارادہ پیدا کرے۔ طالب علمی سفر ہی عزم کا ہے، بے ارادہ لوگ وہ خود بھی، ان بے ارادہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے، یہ حالات مجھے جہاں لے جائیں، اور حالات پانی کی طرح ہمیشہ بلندیوں سے پستیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح پاکستانی قوم کے حالات، ملکی حالات بلندیوں سے پستی کی طرف جا رہے ہیں، جن جن نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کیا ہوا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ عزم و ارادہ چاہیے تاکہ اس پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کریں. وہ ساری قوم پستی کی طرف ہے, ایک آدمی بیچ میں سے بلندی کی طرف جائے اس کو کتنی دشواری ہوگی, وہ ریلا, اس کے تھپیڑے, اس کا دباؤ, اس کو برداشت کرنا, بار بار قدم اکھڑیں گے اس کے, پھر وہ قدم جمائے اپنے. اس کے لیے پختہ عزم و ارادہ چاہیے, ارادی قوت چاہیے, جو شہید صدر سے طالب علم میں منتقل ہونا ضروری ہے. شہید صدر منبع ہیں اس حرکت کا. نجف میں توجہ کریں, قم میں بھی یہی آلات تھے, قم میں بھی حرکت انقلابی شروع کرنا امام کا, وہ بھی مشابہ تھا ایسا, لیکن پھر بھی بہت فرق تھا قم میں اور نجف میں. نجف میں انقلابی بننا, نجف میں ایک اس طرح روشن گر و روشن فکر بننا, یہ بہت دشوار تھا. یعنی جس طرح مکہ میں رسول اللہ حالات کسی اور طرف جا رہے تھے, قریش بزرگان کسی اور طرف جا رہے تھے, رسول اللہ نے کسی اور طرف رخ حرکت شروع کی, ہو بہو یہ عمل تھا شہید صدر کا, کسی اور طرف رخ کر لیا شہید نے, اور جس کے نتیجے میں بہت دباؤ برداشت کرنا پڑا, فوق العادہ دباؤ, شکنجہ. رات کی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا میں نے کہ خدا نے جب دیکھا کہ شہید صدر بہت رنجور و شکنجے مل چکے ہیں, روح شہید و جسم شہید کو شہادت کے ذریعے خدا نے شہید صدر کو نجات دی ہے, ان شکنجوں سے رنج ختم کیے ہیں خدا نے. بعض ہستیاں ہیں, شہید بہشتی کو کیوں خدا نے جلدی اٹھا لیا, اس لیے کہ شہید بہشتی اپنے نصاب سے زیادہ شکنجے برداشت کر چکے تھے. یہ دونوں نمونوں میں ایک خصوصیت مشترک یہ ہے کہ شہید بہشتی اور شہید صدر دونوں سب سے, ان کو جو ایک سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ علماء کی طرف سے, اہل علم کی طرف سے, معممین کی طرف سے. شہید بہشتی کے خلاف قم میں طالب علموں نے مظاہرہ کیا, اور شہید بہشتی کے خلاف نعرے لگائے چاکنگ کی. کیوں؟ چونکہ شہید بہشتی بنی صدر کے خلاف تھے, بنی صدر خیانتکار تھا, شہید بہشتی بنی صدر کے خلاف تھے, اور بعض لوگ بنی صدر کی حمایت میں, چونکہ بنی صدر صدر تھا, نام بھی اس کا صدر تھا اور عہدہ بھی اس کا صدر تھا, بنی صدر اس کا نام ہے, وہ خود ایران کا پہلا منتخب صدر بھی تھا لیکن گمراہ. شہید بہشتی نے حس شہید بہشتی کی بہت تیز تھی. سب سے پہلے شہید بہشتی نے تشخیص دیا کہ یہ گمراہ آدمی ہے. جب وہ پریزیڈنٹ تھا ملک کا, جب سیاہ و سفید کا مالک تھا, امام خمینی کے بعد دوسرا با اختیار انسان تھا ایران کے اندر بنی صدر, اس وقت شہید بہشتی نے کہا یہ گمراہ ہے, یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. جہاں عکس العمل شدید شہید بہشتی کے بارے میں اور جہاد سے وارد ہوا, وہاں ایک نادان طبقہ ان طالب علموں کا تھا جنہوں نے شہید بہشتی کے خلاف بہت زہر اگلا. یہی حال شہید صدر کے ساتھ ہوا. شہید صدر کے مخالفوں میں ایک بڑی جماعت علماء و طالب علموں کی تھی, جن کا کام شہید صدر کی کردار کشی کرنا و شخصیت کشی کرنا تھا. شہید صدر جیسی شخصیات کے اوپر ایک ظلم جو رکھا جاتا ہے, یہ سب مشترک ہے, امام ہوں یا شہید مطہری ہوں. یا مثلا یہ کیا کہیں گے کہ صرف شہید صدر تو نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ہیں, اور کو بھی پڑھنا چاہیے. اپنی طرف سے وسعت قلبی اور وسعت ظرفی ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ وسعت ظرفی نہیں ہے, یہ در حقیقت چھپا ہوا نفاق ہوتا ہے جو اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. مثلا اگر, چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ یہ میزان ہے, مومن و منافق کی پہچان کا میزان ہے امیر المومنین, اگر کوئی وسعت ظرفی کا ثبوت دے اور یہ کہے کہ رسول اللہ کے ایک ہی صحابی تو نہیں ہے علی, اور بھی بہت سارے صحابی ہیں, یہ کیا صبح شام علی 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 علی, اور بھی بہت سارے ہیں, کسی اور کا بھی نام لو آپ, یہ چھپا ہوا نفاق ہے جو ظاہر ہو رہا ہے وسعت ظرفی بن کر, وسعت قلبی بن کر. اسی طرح کہتے تھے شہید صدر ہی تو نہیں اور بھی بہت سارے ہیں, کون ہیں اور ماشاء اللہ اتنے زیادہ ہیں. یعنی شہید صدر کو اس ترازو میں رکھ کے تولیں گے آپ, اس سطح پہ لے کر آئیں گے. یہ ہے جفا ایک شخصیت کے اوپر کہ جو ایک مثلا شہید ایک پانی کا یہ ریلا ہے, ایک سیلابی ریلا ہے جو پستی کی طرف جا رہا ہے, اس میں شہید صدر بلندی کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک شخص آتا ہے آ کر اس زمانے میں آ کر کہتا ہے کہ صرف شہید صدر کیوں, اور بھی تو بہت سارے ہیں. خب اب ذرا جہتوں کا جائزہ لو, شہید صدر کدھر جا رہے ہیں, باقی کدھر جا رہے ہیں, اور آپ کیا بتا رہے ہو کہ صرف شہید صدر ہی ہے, اور بھی تو بہت سارے ہیں, اور کا بھی نام لو. اب اور کا نام لے کے کیا کریں, یعنی اس شخصیت کو گم کر دو, اس شخصیت کے اوپر پردہ ڈال دو. یہ جفا ہے ایسی شخصیتوں کے اوپر. مسلم جی شہید مطہری اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں, شہید مطہری کا نام ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ جفا ہے, یہ ایک نفاق ہے پنہان انسان کے اندر, شاید خود بھی بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتا انسان اس منافقت کی طرف, کہ جب انسان مثبت منفی راہوں کو نہ درک کر سکے, نہ تشخیص دے سکے, اور منفی رجحان انسان کے اندر اتنا غالب آ جائے کہ اس کو مثبت کے ساتھ ملا کر یکساں دیکھنا شروع کر دے. بھلے بہت ہیں عزیز شخصیات قابل احترام, علماء کرام قابل احترام, سب کے سب قابل احترام ہیں, صحابہ رسول سب کے سب قابل احترام ہیں, لیکن احترام کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان کو کیا کہیں گے, امیر المومنین کے ساتھ لا بٹھائیں گے ان کو, علی علیہ السلام کے ساتھ لا بٹھائیں گے ان کو. جو اہل سنت کے ہاں مشکل ہے وہ یہی ہے, وسعت نظر رکھتے ہیں, سب صحابہ ایک جیسے ہیں, سب صحابہ, یہیں سے گمراہی آغاز ہو جاتی ہے, یہیں سے انحراف شروع ہو جاتا ہے, کہ جب علی کو گم کر دو آپ صحابیوں کے اندر, اور جب گم ہو جائے پھر علی کو, یعنی علی کا مقام نیچے لو, نیچے لو, صحابیوں کے اندر گم کرو, پھر صحابیوں سے بھی ٹانگ کھینچ کے پیچھے کر دو, پھر معاویہ کے برابر لا کر کھڑا کر دو, پھر یہ تقابل شروع کر دو کہ یہ درست ہے یا وہ درست ہے. یوں ہوتا ہے, آپ توجہ کریں, مثلا امام خمینی کو پہلے گم کرو, فقہا مراجع میں گم کرو, پہلے گم کر کے پھر امام خمینی کو لا کر صدام کے مقابلے میں لے آؤ, کہ صدام حق پر تھا یا امام خمینی حق پر تھی. خوب ہو, یہ وہ باتیں ہیں جو ہوئی ہیں پاکستان میں اور بڑے لوگوں نے کی ہیں, اور پھر بھی فیصلہ کیا کرو کہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں کلمہ پڑھتے تھے, اب دونوں دنیا میں نہیں ہیں, اللہ جانتا ہے امام خمینی بہتر ہیں یا صدام بہتر ہیں. یہ جفا ہے, یہ ظلم ہے, یہ نفاق منافقت ہے جو ظاہر ہوتی ہے. اور امیر المومنین کو جو سب سے زیادہ دکھ جس بات کا تھا, ابھی بعض لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے اتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ, صغیرہ گناہ چھپانے کے لیے کبیرہ گناہ کرے کوئی آدمی, کچھ صغیرہ گناہ کسی سے ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے کیا کرے, گناہ کبیرہ انجام دے. مثلا فرض کر لیں کہ کوئی کسی کا مثلا انسان نے کوئی ایسا ارتکاب کیا, کوئی مکروہ کام کیا, اس کا مکروہ کام کو چھپانے کے لیے ایک مومن کو قتل کر دے, تاکہ یہ قتل پردہ بن جائے کہ وہ میرا گناہ صغیرہ چھپ جائے. بعض یہ کام کر اس کام میں مشغول ہیں, متوجہ نہیں ہیں. مثلا خوب ایک دلیل جو لاتے ہیں کہ شورا, مثلا شورائی نظام ہونا چاہیے, کیوں جی کہ امیر المومنین بھی شورا میں گئے تھے. یہ ہے کہ خود کوئی غلط کام کیا ہے, خود کسی شورا میں جا بیٹھے ہیں, خود کسی غلط جگہ جا بیٹھے ہیں, چھوٹی غلطی ہے, ہمارا کسی غلط جگہ پہ جا بیٹھنا چھوٹی غلطی ہے, اس چھوٹی غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں. گناہ کبیرہ کہ امیر المومنین بھی شورا میں بیٹھے تھے. امیر المومنین کو جتنا دکھ اس شورا میں شمولیت کا تھا, اتنا ضربت کا نہیں تھا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی فریاد، امیر المومنین بڑے بڑے دکھوں میں فریاد نہیں نکلتی تھی امیر المومنین کی، بہت صبور اور صاحب استقامت تھے، لیکن شورا میں رکنیت پر فریاد نکل گئی امیر المومنین کی. نہج البلاغہ میں ہے نا یہ خطبہ، خطبہ اس سے وم فیا اللہ والشورا، اللہ کے ہاں دوہائی اس شورا کے ہاتھوں. اس شورا میں امیر المومنین کو کیوں رکن بنایا گیا؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو لا کر اس سطح پہ کھڑا کیا جائے کہ انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں، اس درجے کے ہیں، اس ردے کے ہیں امیر المومنین. ایک ردا لگایا گیا، چھ آدمی چنیں گے، ایک امیر المومنین، یعنی یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ اس کیٹیگری کے ہیں. یہ دکھ تھا امیر المومنین. خود امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ میں محلی، محل القطب من رہا، میں اور تھا لیکن مجھے وہاں بٹھا کر یہ تأثر دیا گیا تاکہ یہ جفا مجھ پر روا رکھی جائے. شہید صدر جیسی شخصیات پر ایک روا ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اور بھی تو ہیں، لوگ صرف شہید صدر، اور بھی تو ہیں بہت سارے، سب کو سنو، سب کو پڑھو. یہ منافقت ہے نا، پڑھو، احترام کرو، سب کو پڑھو، لیکن جس کا جو مقام ہے وہ محفوظ رہے. امام خمینی کے علاوہ بھی علماء ہیں، نہیں ہم نہیں کہتے، سب قابل احترام ہیں، پڑھو ان کو بھی، لیکن نہ کہو کہ امام خمینی تنہا تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. نہ، یہ تنہا ہے، شہید صدر تنہا ہے، اس ردیف میں نہ لاؤ کسی کو، ورنہ گم کر بیٹھو گے. یہ گوہر خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیے کہ آپ ان کے اوپر جفا کرو، اگر پہچان نہیں سکے کم از کم ظلم بھی نہ کرو ان کے اوپر. شہید صدر نے حرکت شروع کی خلاف جہد، جو حالات تھے، اور اپنے دائیں بائیں جو ہو رہا تھا، گزر رہا تھا، اس کو حس کیا، مذکوم نہیں تھے، حس کیا، اس کو سمجھے، درک کیا کہ اس وقت کس سمت جا رہے، قوم کس سمت جا رہی ہے، مکتب کس سمت جا رہا ہے، حوزہ کس سمت جا رہا ہے، علماء کس سمت جا رہے ہیں، اور نسل آئندہ کس سمت جا رہی ہے، امت اسلامیہ کس سمت جا رہی ہے، تشیع کدھر جا رہا ہے. دقیق تشخیص دی، معائنہ کیا، اور پھر اس تشخیص کے بعد شہید صدر نے، علامہ اقبال نے جس طرح کیا کہ یوں نہیں کہ صرف تشخیص دے کے چپ ہو کے بیٹھ گئے نا، پھر رائے حل، رائے حل باقاعدہ ایک منظم تھیوریٹیکل رائے حل پیش کیا شہید صدر نے، بنیادی رائے حل، نقشہ پیش کیا شہید صدر نے، پورا نقشہ. نجات امت کا مکمل نقشہ شہید صدر نے پیش کیا، یعنی وہ چیز جو صدیوں میں انسان ڈھونڈتا رہتا ہے، نہیں ملتی کہ کہیں پر ایسا نقشہ مل جائے نجات امت کا، شہید صدر نے پیش کیا باقاعدہ، اور عملی نقشہ پیش کیا، قابل عمل نقشہ پیش کیا کہ یہ راہ نجات ہے ہمارے لیے. وہ بہت سارے موانے، جیسے اشارہ کیا تھا کہ شہید صدر معاصرت کے حجاب کے پیچھے، حسد کے حجاب کے پیچھے، شدید حسادت شہید صدر کے ساتھ عمل کی گئی، عملی ہوئی، افراطی قسم کی حسادت. بعض بزرگان نقل کرتے ہیں کہ شہید صدر امیر المومنین کے حرم میں آ کر رویا کرتے تھے، خلوت میں آ کر، اور شاید یقیناً بلکہ امیر المومنین کے دردوں کو سمجھنے والی شخصیت شہید صدر تھے، چونکہ امیر المومنین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جو گزرا، وہ درد شہید صدر لمس کر رہے تھے، اور اسی انسان کو، وہی انسان درک کر سکتا ہے جو اس درد میں مبتلا ہو، جو اس درد میں مبتلا نہیں ہے اسے نہیں معلوم یہ کیا شکنجے ہیں. امیر المومنین تمام وہ حالات امیر المومنین پہ گزرے، شہید صدر جاتے تھے امیر المومنین کے حرم میں اور جا کر وہاں تسکین پاتے تھے، لیکن پھر پرعزم ہو کر، پھر حوصلہ بلند کر کے پھر آتے باہر. ایک افراطی قسم کی حسادت کہ طوفان کے سامنے شہید صدر کھڑے تھے جو نجف کے اندر موجود تھی، تہمت، بلیم، کردار کشی، اس حد تک کہ شہید صدر کے بارے میں نجف میں یہ افواہ عام کر دی گئی کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کمیونسٹ ہے، یہ کمیونسٹ، یعنی اللہ پر کوئی ان کا یقین نہیں ہے، یہ روس کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں ہیں مثلا، کیونکہ اقتصاد نہ لکھی ہے انہوں نے، نجات امت کا نقشہ پیش کیا ہے اس لیے کمیونسٹ ہیں، معیشت فراموش شدہ پہلو اس کو احیا کیا، پورا نقشہ عملی مدون کیا اور ہم جانبہ شہید صدر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ایک عمیق و وسیع تحول کی ضرورت ہے، ایک وسیع انقلاب کی ضرورت ہے، نہ صرف سیاسی انقلاب کی بلکہ ایک وسیع انقلاب کی ضرورت ہے، وسیع انقلاب، علمی انقلاب، سیاسی انقلاب، اجتماعی انقلاب، فکری انقلاب کی ضرورت ہے. شہید صدر نے جو نقشہ پیش کیا وہ انقلاب کا نقشہ پیش کیا، عملی نقشہ، اور اس انقلاب کے لیے یوں نہیں کہ صرف نقشہ پیش کیا بلکہ اس انقلاب کی بنیادیں بھی رکھیں، حرکت بھی شروع کی. علمی انقلاب لانے کے لیے حوزے کو متحول کرنا ضروری تھا، نظام حوزہ علمیہ، دینی تعلیم کا نظام متحول کرنا شہید صدر نے پورا نقشہ پیش کیا. نقشہ پیش کر کے پھر اس پر خود ہی عمل بھی کیا، اساس حوزے کی اس کے اندر تحول لانے کی کوشش کی، جس میں بہت سارے پہلو تھے، از جملہ نصاب شہید صدر کا عزم یہ تھا کہ حوزے کا مکمل نصاب شروع سے آخر تک یہ اثر نو تدوین ہو، جدید بنیادوں پر تدوین ہو، وہ روایتی نصاب جو سنتی صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کے اندر تحول کی ضرورت ہے، جس کا ایک نمونہ شہید صدر نے علمی اصول کا پورا دورہ تدوین کیا، حلقات الاصول، بہت خوبصورت انداز سے، منظم طریقے سے شہید صدر نے ان کو تدوین کیا، یعنی درسی کتاب کے اصولوں کے مطابق، جو ابھی تک رائج نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ شہید صدر نے لکھی ہے، اس وجہ سے ابھی تک علمی حوزوں نے اس کتاب کو نصاب کے طور پر قبول نہیں کیا. خود افراد پڑھتے ہیں، بعض اساتید پڑھاتے ہیں اپنے ذوق کی وجہ سے، پسند آتی ہے ان کو کتاب، اس کا درس شروع کرا دیتے ہیں، یا جو طلبہ ہیں بعض مائل ہوتے ہیں شہید صدر کے اس مجموعے کو پڑھیں، وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سسٹم نے ابھی تک اس کو اپنے اندر باقاعدہ طور پر منظور نہیں کیا، آپشنل رکھا ہوا ہے، اختیاری مضمون، کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی پڑھ سکتے ہو. شہید صدر نے منطق، علم منطق جو اساس ہے، بنیاد ہے، اس کو متحول کیا، متحول یعنی نصاب اس کا متحول کیا. اسی طرح دیگر جو علمی شعبے تھے ان سب کے بارے میں نقشہ تھا شہید کے پاس، لیکن فرصت کم تھی، بعض کام شروع کیے مکمل ہو گئے، بعض کام نہیں ہوئے مکمل، اور بعض ابھی شروع کرنے تھے انہیں علمی تحول کے لیے، لیکن چونکہ واحد شخصیت تھے شہید صدر سے بعض افراد تھے متاثر، جو انہوں نے بھی مفید کام کیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذہنیت جو شہید صدر کی تھی، یا وہ ہندسی ذہن جو شہید صدر کا تھا، وہ انجینئرنگ کانسیپٹ جو شہید کا تھا وہ ان کے ہاں نہیں تھا. ہندسی ذہن رکھنا، ہندسی ذہن کا مالک ہونا، یہ بڑی غنیمت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی کو نصیب ہو جائے کہ اس کا ذہن ہندسی ذہن ہو. ہندسی ہندسا اردو میں عدد کو کہتے ہیں ہندسا, لیکن عربی میں یا فارسی میں جیومیٹری کو کہتے ہیں ہندسا, نقشے بنانے کا علم, یعنی جس میں اشیاء کے نقشے یا امور کے نقشے بنائے جاتے ہیں, یہ ہندسا ہے. ہندسا یعنی منظم نقشے بنانا. ہندسی ذہن جو ہر چیز کا منظم نقشہ بنا سکتا ہو, نظم دے سکتا ہو, اس کو کہتے ہیں مہندس. انجینئر کو عربی یا فارسی میں مہندس کہتے ہیں, جو ڈیزائن کر سکتا ہو, نظم دے سکتا ہو امور کو. ہندسی ذہن ہوتا ہے, بعضوں میں طبیعی ہوتا ہے, خدائی صلاحیت ہے ان کے اندر, ہندسی ذہن ہے ان کا. بعض کا نہ کشکولی ذہن ہے, امباری ذہن ہے, بعضوں کا ہندسی ذہن ہوتا ہے. ہر چیز کو نقشے کے تحت انجام دیتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں ہر چیز کو, اور معین مقداروں کے ضابطوں کے تحت اس کام کو انجام دیتے ہیں. شہید صدر کا ہندسی ذہن تھا, اس لیے ایک طرف علمی حوزے کے لیے بنیاد فراہم کی, شروع کی, جس کے لیے حوزہ بالکل تیار نہیں تھا. حوزہ ہر کام کے لیے تیار تھا سوائے بدلنے کے, تبدیل ہونے کے لیے مکمل تیاری نہیں تھی حوزے کی, یعنی ایک دم تیاری نہیں تھی, بلکہ ایک سخت قسم کی استقامت تھی کہ جو شہید صدر نے تبدیلی کی ٹھانی ہے وہ قطعاً نہیں انجام دینی. جس طرح مثلا امام خمینی جو چاہتے ہیں, بعضوں کا پختہ ارادہ ہے کہ وہی کام نہیں ہونے دینا. مثلا امام چاہتے ہیں کہ وحدت امت کے اندر برقرار ہو, یہی نہیں ہونے دینا, تفرقہ پھیلاؤ, شیعہ سنی اختلاف پھیلاؤ, اور وحدت کو سازش ہو, وحدت کو تشیع کی نابودی ہو, وحدت کو فلاں فلاں, یہ ان رنگوں میں جا کر گم کر دو وحدت کو. ہر وہ کام, یہ پہلے بھی گزرا ہے تاریخ میں بھی, کہ ایک امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیہ تھا جس سے پوچھا گیا کہ سجدے میں آنکھیں بند کریں یا کھولیں, تو اس نے کہا کہ جعفر صادق کو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں, اگر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تم کھولو, اگر وہ کھولتے ہیں تو تم بند کرو. خوب, یہ مزاج ابھی تک ہے باقی, کہ اگر کسی سے بھی پوچھو جا کے مثلا کیا کریں اس کام میں, وہ کہتے ہیں رہبر کو دیکھو, رہبر جو کہتے ہیں اس کی الٹ کرو. یہ حساسیت ہے. شہید صدر جو نقشہ بنایا تھا, بعضوں نے اس کے مقابلے میں بہت سخت استقامت ظاہر کی کہ یہی کام نہیں ہونے دینا. اور نہیں ہونے دیا, لیکن شہید صدر اپنے عزم سے ٹلے نہیں, انہوں نے وہ نقشہ پورا بنایا اور اس پر خود ہی عمل بھی کیا, اس آرزو کے ساتھ کہ ایک وقت آئے گا اور یہ چیزیں قبول ہو جائیں گی. دوسری طرف ساتھ سیاسی تحول و سیاسی انقلاب کی بنیاد رکھی شہید صدر نے, اس کے لیے بھی پورا نقشہ بنایا, سیاسی انقلاب و سیاسی تحول کے لیے. اور تیسرا اجتماعی نقشہ, جس میں اجتماعی نقش, شہید نے یہ سارے نقشے پیش کیے ہیں باقاعدہ, لیکن عرض کیا کہ غفلت کا شکار ہوئے ہیں. شہید کا کوئی کارنامہ قبول نہیں کیا کسی نے, حسادت کی وجہ سے, معاصرت کی وجہ سے, اور اس طرح کے مسائل کی وجہ سے. شہید کی ایک کتاب ہے رسالت, نہ یہ کتاب نہیں ہے, درحقیقت ان کے مضامین ہیں. ایک مجلہ چھپتا تھا الاضواء روشنی, اس میگزین میں, اب جہاں میگزین پڑھنا بدعت تھا وہاں پر شہید میگزین میں باقاعدہ لکھتے بھی تھے, مقالہ لکھتے تھے, الاضواء کے نام سے چھپتا تھا, اور اس میں ایک آرٹیکل شہید کا چھپتا تھا. اس کے ابتدا میں شہید نے ایک سیریز شروع کی رسالت و نا کے نام سے, اور وہ اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے رسالت و نا, ہمارے پیغام کے نام سے. وہ قدیم میں ہوا تھا کسی زمانے میں, جب شہید کی شہادت ہوئی تھی تو پاکستان میں کافی عقیدت کا اظہار کیا گیا تھا. آہستہ آہستہ جس طرح سب کچھ فراموش ہو گیا, شہید صدر بھی فراموش ہو گئے. رسالت نا, یہ شہید صدر کا نقشہ تھا امت اسلامی کے لیے, پوری امت کے لیے. اپنے نقشے کو جو دینی نقشہ تھا اس کو وہ ان مضامین کی صورت میں چھاپتے تھے مجلہ الازوا میں. المدرسۃ القرآنیہ کہ جس کی ہم نے محور قرار دے کر پچھلے سال رمضان میں بحث کی تھی سنن الہی کے نام سے, وہ محور شہید صدر کی کتاب تھی اس بحث میں بھی. البتہ شہید صدر کے جو چونکہ محدود تھی بحث اور فرصت بھی شہید کی نہیں تھی کہ تکمیل نہیں ہوئی, ہم سے بھی نہیں ہوئی تکمیل, وہ رہ گئی ادھوری, اللہ نے توفیق دی شاید کسی وقت مکمل ہو جائے وہ بحث. یہ بھی ایک نقشہ تھا شہید کا, اجتماعی نقشہ پوری امت کے لیے. سیاسی نظام عراق کا و باقی تمام شعبوں کا شہید صدر نے باقاعدہ نقشہ انجام دیا. اور یہ نقطہ بہت جالب ہے کہ ایران کا جو آئین ہے اساسی, قانون اساسی یعنی آئین دستور اور دستور ایران کا, اس کا جو بنیادی خاکہ ہے وہ شہید صدر نے لکھا ہے اور لکھ کر خود امام تک پہنچایا وہ بنیادی خاکہ, جس کو شہید بہشتی نے پھر مکمل کیا تکمیل کیا بعض علماء اور خبرگان کی مدد سے, جو نظام ولایت فقیہ کی شکل میں تکمیل ہوا. اس کا بنیادی خاکہ شہید صدر کا ہے. اس قدر منظم مہندسانہ و معماری ذہن شہید کا, شہید صدر کا, کہ ایک مملکت کا آئین تدوین کرنے کی صلاحیت ایک طالب علم کے اندر پیدا ہوئی, ایک نجف کے ایک استاد کے اندر پیدا ہوئی. وہ حوزہ جس میں سیاسی سوچ بھی ممنوع تھی وہاں ایک شخصیت رشد کرتی ہے اتنی اعلی, اس حد تک ان کا ذہن تھا. اسی طرح شہید نے آغاز میں حزب تشکیل دی, حزب الدعوت الاسلامیہ, حزب الدعوہ کے نام سے, جس کی ابھی حکومت ہے نوری مالکی جس کا سربراہ ہے اور پرائم منسٹر ہے عراق کا. ابھی دو حصوں میں بٹ گئی ہے حزب الدعوہ, ایک دھڑے کا نوری مالکی ہے, دوسرے دھڑے کا شاید ابراہیم جعفری یا دوسرا ہے کوئی, تقسیم ہو گئی ہے. یہ شہید صدر نے تاسیس کی عراق کے اندر سیاسی عمل کے لیے. عراق کے اندر سیاسی عمل, سیاسی سوچ جرم تھا, سیاسی عمل تو نابخشودنی جرم تھا. شہید صدر نے حزب بنائی, پارٹی بنائی, اور بہت خوبصورت ڈیزائن کیا شہید صدر نے اس حزب کو, بہت خلاقیت. بعد میں نے کسی جگہ پڑھا کہ کچھ نے کہا کہ یہ ہم نے شہید صدر کو بنا کے دیا تھا آئین, کہ یہ غلط ہے. اتنی خلاقیت ان کے جو مدعی ہیں وہ بھی شناختہ شدہ ہیں, اتنی ان کے اندر ذہانت نہیں ہے. بسا اوقات تناسب پتہ چل جاتا ہے کہ اس ذہن سے کیا نکلے گا. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ امام خمینی نے بعض جو فرامین دیے ہیں یا بعض منشور وہ ہم نے تدوین کیے تھے. امام نے سختی سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, ماز ہے, میں نے پوری زندگی کسی سے ڈکٹیشن قبول نہیں کی, کسی کے کہنے پر میں نے آج تک ایک خط بھی نہیں لکھا, جو کچھ کیا میں نے خود کیا ہے. سختی سے تردید کی امام نے. شہید صدر کے بعض کاموں کو کچھ لوگوں نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ ہم نے, یعنی شہید صدر آئے ہمارے پاس آ کر کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے اور یہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا, اور پھر ہم نے یہ کیا وہ کیا فلاں, اور پھر شہید نے منت کی ہماری, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو کر کے دے دیتے ہیں. ایسے درزیوں کے پاس شہید کبھی بھی نہیں آئے کہ آپ ہمیں امت کے لیے لباس سی کے دیں. شہید صدر خود, چونکہ یہ وہ موضوع تھے جن کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا کسی کا, ایسے خوبصورت اس حزب کا شہید نے ڈھانچہ بنایا. اسی وجہ سے صدام نے سب کا قلع قمع کر دیا, یہ حزب بچی رہی. اس حزب کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس میں چار آدمیوں کو صرف پتہ ہوتا تھا آپس میں کہ یہ چار گروہ, یہ چار آدمی حزب کے عضو ہیں. ان چار کے علاوہ ان چار کو کسی اور کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اور کون کون حزب کے اندر شامل ہے. صرف چار چار کا گروپ بنا ہوا تھا. ان چار آدمیوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کون حزب میں, یعنی یہ چار آدمی تو مسلم حزب میں ہیں, ان کے علاوہ انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کا پانچواں ساتھی جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی حزب میں ہے یا نہیں. اس طرح کا نظام شہید نے اس کا قائم کیا تھا اور اس کا منشور سارا کچھ. بعد میں شہید نے اس سے جدائی اختیار کر لی, خود الگ ہو گئے, اور نہ صرف خود الگ ہو گئے بلکہ لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ اب حزبی عمل چھوڑ دو, اور فتویٰ دیا حرمت کا, عضویت کی حرمت کا, کہ اس حزب میں عضویت و رکنیت حرام ہے. الانتماء بحزب الدعوى حرام, یہ معروف فتویٰ ہے شہید صدر کا. لیکن ظاہر ہے حزب وہ چیز ہوتی ہے کہ صرف بنتی ہے, کبھی ختم نہیں ہوتی. بت بنتا ہے, بن کر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. خوب, شہید نے بنائی پھر ختم بھی کر دی. صرف ایک حزب ایسی تھی جو بنی اور ٹوٹ بھی گئی, حزب جمہوریہ اسلامی. وہ بنی, امام نے حکم دیا توڑ دو, ان لوگوں نے توڑ دی, سمعاً و طاعتاً ختم کر دی. اس کا کچھ بھی ملبہ بھی باقی نہیں رہا. لیکن حزب الدعویٰ, شہید صدر نے کہا کہ ختم کر دو, لیکن انہوں نے ختم نہیں کی بلکہ شہید سے اپنے آپ کو الگ کر کے کچھ لوگوں نے اس کو جاری رکھا, اور ابھی تک جاری ہے وہ حزب. اس کے کافی نشیب و فراز آئے, شہید اس حزب سے جدا ہوئے اور لوگوں کو بھی منع کر دیا. کہ یہ وہ زمانہ تھا جب شہید صدر بہت نزدیک امام کے ہو گئے تھے, امام خمینی کے. اور جب سے امام خمینی سے آشنائی ہوئی, امام جب نجف میں گئے ہجرت کر کے, اس وقت سے شہید صدر جو پہلے سے ایک مہندسانہ ذہن رکھتے تھے اور ان مسائل پر حساسیت رکھتے تھے, گویا شہید کو ایک گمشدہ مل گیا, شہید صدر کو, اور جس کی جستجو و تلاش میں تھے وہ نظر آ گئی وہ چیز. اس وقت سے شہید نے پھر حزبی عمل چھوڑ کر وہ نہج اپنا لی جو امام کی تھی, اور امام کے ایک بہت ہی قوی بازو توانا بن گئے عراق کے اندر. امام کا استقبال کرنے والا کوئی بھی نہیں آیا امام کا استقبال کرنے. جب امام نجف میں گئے کوئی بڑی شخصیت نہیں آئی, شہید صدر اپنے شاگردوں کے ساتھ امام کا استقبال کرنے کے لیے آئی, اور جس کا خمیازہ شدید بھگتنا پڑا شہید صدر کو بعد میں کہ کیوں امام کا استقبال کیا. شہید نے امام سے آشنائی کے بعد بہت قریب سے امام کو دیکھا, اور شاید اپنی ساری زندگی کا نچوڑ وہ جملہ ہے شہید صدر کا امام کے بارے میں کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام, کہ خمینی میں ضم ہو جاؤ اس طرح جس طرح وہ اسلام میں ضم ہو چکے ہیں, ذوب ہو چکے ہیں. ذوب یعنی پگھل کر اس کے اندر رچ بس جانا. اس لیے یہ شخصیات جو ذوب در اسلام ہیں, یہ مجسم مکتب کی حیثیت رکھتی ہیں, یہ شخصیت نہیں ہیں. ان کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں ہے, جفا ہے ان کو یہ کہنا کہ صرف شہید صدر اور کیوں نہیں کوئی, یہ جفا ہے, ظلم ہے, یہ منافقت ہے. اس لیے کہ یہ ذوب در دین ہیں. ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام, امام خمینی اب مکتب ہیں اسلام کا, نہ ایک شخصیت ہیں. شہید صدر مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں. ابھی شہید صدر کو پڑھنا گویا آپ ایک منبع دین کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ ذوب در دین ہیں. غیر از دین کچھ بھی نہیں ہے ان کی زندگیوں میں. انہوں نے غیر از دین پڑھا نہیں ہے کچھ, غیر از دین سوچا نہیں ہے کچھ, غیر از دین کیا نہیں ہے کچھ انہوں نے. مشابہت بہت ہے. شہید صدر پہلے سے ہی اس نہج پر تھے جدھر امام تھے, لیکن جب امام کی قربت نصیب ہوئی شہید صدر کو, اس کے بعد بہت نکھار آیا شہید صدر کے اندر, بڑی جرت بھی ملی, دلیری بھی ملی. پھر شہید نے بہت چیزیں جو پہلے محتاط انداز سے کرتے تھے پھر بہت کھل کے شہید نے انجام دینا شروع کر دیں. کہ البتہ جو جو شہید اپنے عزم میں پختہ تر ہوتے تھے, اتنی سختیاں بھی ادھر سے زیادہ ہوتی جا رہی تھیں, مصائب زیادہ ہوتے جا رہے تھے, مشکلات زیادہ ہوتی جا رہی تھیں ہر حوالے سے, حکومت کی طرف سے بھی اور ماحول جو تھا جس ماحول میں شہید تھے اس کی طرف سے بھی شدت آتی جا رہی تھی, اور نہایتاً شہید کو دشمن نے, صدام نے صحیح دقیق پہچانا و درست پہچانا. اس نے تشخیص دے لیا کہ یہ شخص اگر زندہ رہا مشکلات پیدا ہو جائیں گی. پورے حوضے میں سے شہید صدر کو چنا اور بالکل حوضہ خاموش رہا, پوری ملت عراق خاموش رہی, ان کو لے جا کر شکنجے دیے. اور اس دوران بہت کچھ ہوا, بار پیغام آتے بھی رہے, لوگوں کو بتاتے بھی رہے. کچھ چند ایک شخصیات تھی جنہوں نے آ کر, مثلا ان کی جو خواہر محترمہ جو ساتھ ان کے شہید ہوئیں, حرم امیر المومنین میں آ کر اس محترمہ مخدرہ نے آ کر فریاد کی, حضرت زینب کی طرح خطبہ دیا حرم امیر المومنین میں, اور بتایا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی کے اوپر. حوضۂ نجف میں یہ محترمہ فریادیں کرتی رہی لیکن کسی نے فریاد سنی نہیں, اور ان کو بھی گرفتار کر کے لے گئے, اور ساتھ ہی ان کو بھی شکنجے کر کے بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا. تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ درحقیقت شہادت شکنجوں سے نجات تھی شہید کے لیے, بہت زیادہ شکنجوں میں تھے. اگر شہید کے آلات کو پڑھا جائے, اس ماحول کو پڑھا جائے, دقیقاً اس کے اندر وارد ہوا جائے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ شہید کس شکنجے کے اندر تھے. لیکن استوار, مضبوط, استقامت کے ساتھ, اور آخرکار جو اس راہ کا درست انجام ہے وہ انجام شہید کا ہوا, اور ایک گمنام قبر میں جا کر حکومتی کارندوں نے دفن کر دیا. کسی کو نہ اطلاع دی, نہ کوئی مائل ہوا جنازے میں آئی یا آ کر, بالکل گمنام طریقے سے جا کر دور افتادہ ایک جگہ پر جا کر ان کو دفن کر دیا, کیونکہ بعد میں وہ قبر بھی نہیں بتائی گئی کہ کہاں ہے. بہت بعد میں جا کر اس قبر کی نشانی بتائی گئی کہ یہ شہید صدر کی کیوں کا مزار ہے, وہ قبر ہے. رحمت اللہ علیہ و رضوانہ علیہ و سلام اللہ علیہ, اور خداوند تبارک و تعالی اس روح پاک و طیب کو خداوند تعالی سید الشہداء کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ, اور ہم سب کو توفیق دے کہ اس چراغ ہدایت سے جو نور منشعب ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں اور اس کو اپنائیں انشاءاللہ. شہید صدر کے افکار نجات دہندہ ہیں ہر ملت کے لیے, پاکستان کے لیے. وہی افکار ہیں جو امام خمینی کے ہیں, وہ بہو وہی چیز ہے. آپ یہ شخصیات اگرچہ مستقل ہیں, یعنی شہید صدر مستقل شخصیت ہیں, امام خمینی سی قربت نے انہیں بہت کچھ دیا, لیکن ایک مستقل شخصیت ہے. علامہ اقبال مستقل شخصیت ہیں, لیکن ان کا اگر موازنہ کیا جائے تو ایک فکر نکلتی ہے اندر سے, راہ واحد ہے کہ انشاءاللہ خدا ون تعالیٰ توفیق دے کہ پاکستان میں یہ افکار سمجھے جائیں اور عملی کیے جائیں, اور خدا ون تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے, متعارف کروانے کے لیے, اور ان کی پیروی کے لیے انشاءاللہ. وصلی اللہ علیہ وسلم.